أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ان آیات کا ترجمہ تفسیر اور کافی حد تک معرف ہو چکے ہیں. ان آیات کے ذیل میں معارف میں سے ہم نے گزشتہ نشست میں مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل پڑھے ہیں. آج ہم اور کچھ حصہ ہم نے فضائل انصار کا بھی پڑھ لیا اور ان کے اوصاف کا. آج کچھ واقعات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار کے پڑھے جاتے ہیں. حضرات صحابہ خصوصاً انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار کے چند واقعات. اگرچہ تفسیر آیات کے لیے بیان واقعات کی ضرورت نہیں، مگر یہ واقعات ہر انسان کو اعلیٰ انسانیت کا سبق دینے والے اور زندگی میں انقلاب لانے والے ہیں. اس لیے حضرات مفسرین نے اس موقع پر ان کو تفصیل سے لکھا ہے. خصوصاً قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق دے اور ہمیں بھی ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے، ان کی نقل کی توفیق عطا فرمائے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے گھر رات کو کوئی مہمان آ گیا. ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکے. انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دو اور گھر کا چراغ گل کر دو، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر برابر بیٹھ جاؤ کہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں مگر ہم نہ کھائیں تاکہ مہمان با فراغت کھانا کھا سکے. اس پر یہ آیت مذکورہ یؤثرون علی انفسہم نازل ہوئی، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور ترمذی ہی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرا واقعہ یہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی تو ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت بجز پانی کے کچھ نہیں. دوسرے کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا. پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ تمام امہات المؤمنین کے پاس بھیجا اور سب کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں. اب آپ نے حاضرین مجلس سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمانی کرے. ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کروں گا. وہ ان کو ساتھ لے گئے اور جا کر گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی نے بتلایا کہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں. اس انصاری بزرگ نے بچوں کو سلا دینے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھے اور خود ساتھ بیٹھ جانے کے بعد اٹھ کر چراغ گل کر دینا کہ ہمارے نہ کھانے کا مہمان کو احساس نہ ہو. مہمان نے کھانا کھا لیا. جب یہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا بہت پسند فرمایا. اور نہدوی نے ایک ایسا ہی واقعہ ایک انصاری بزرگ کا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کو چراغ گل کر کے کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، اور تمام واقعات کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعے میں نازل ہوئی، اور قشیری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور ہدیہ پیش کیا، اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ سر ان کے پاس بھیج دیا، اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو اسی طرح انہوں نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، یہاں تک کہ سات گھروں میں پھرنے کے بعد پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس آ گیا۔ اس واقعے پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں۔ یہی واقعہ طالبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ موطا امام مالک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس ایک مسکین نے ان سے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ روٹی اس کو دے دو، خادمہ نے کہا کہ اگر یہ دے دی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ شام ہوئی تو ایک ایسے شخص جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہیں تھی، ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ، جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس بطور ہدیہ بھیجا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا، ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا، اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دے دو، حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا، مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو دے دیا، پھر کوئی سائل خفیہ طور پر گئے اور اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا، لوگوں نے منع کر دیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ہوتی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لیے استعمال فرما لیا۔ اور ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ کہ ہدیہ ہے، قبول کر کے اپنی ضرورت میں صرف کریں، اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں۔ غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی اور ذرا ٹھہر گیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرمائے، اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لو یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے آؤ، یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کر دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی ہوئی غلام کو دے کر ہدایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ غلام لے گیا، انہوں نے تھیلی لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا دی، رحمہ اللہ ووصلہ یعنی اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو صلہ دے، اور یہ بھی تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی، آخر میں بولی کہ ہم بھی تو بخدا مسکین ہی ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے، اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے وہ ان کو دے دیے۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے۔ اور حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے چچازاد بھائی کی تلاش شہداء کی لاشوں میں کرنے کے لیے نکلا اور کچھ پانی ساتھ لیا، اگر ان میں کچھ جان باقی ہوئی تو ان کو پانی پلا دوں گا۔ ان کے پاس پہنچا تو کچھ رمق زندگی کی باقی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ کو پانی پلا دوں؟ اشارے سے کہا کہ ہاں، مگر فوراً ہی قریب سے ایک دوسرے شہید کی آواز آہ آہ کی آئی، تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو۔ ان کے پاس پہنچا اور پانی دینا چاہا تو تیسرے آدمی کی آواز ان کے کان میں آئی، اس نے بھی اس تیسرے کو دینے کے لیے کہا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے سات شہیدوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ جب ساتویں کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے، یہاں سے اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ یہ چند واقعات ہیں جن میں کچھ انصار کے کچھ مہاجرین کے ہیں۔ اکثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آیت ایثار اس واقعے میں نازل ہوئی، مگر ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں، کیونکہ جس طرح کے واقعے میں ایک آیت نازل ہو چکی ہے، اگر اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آ جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی واقعات نزول آیت کا سبب یا مصداق ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات ایثار جو اوپر بیان ہوئے، ان پر ایک شبہ روایات حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا مال صدقہ کر ڈالنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیضہ کے برابر یعنی انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا بغرض صدقہ پیش کیا، تو آپ نے اس کو اسی کی طرف پھینک کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کو لے آتے ہیں، پھر محتاج ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جواب اس شبہ کا انہی روایات سے یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر حال کا حکم الگ ہے۔ پورا مال صدقہ کر ڈالنے کی ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو بعد میں فقر و فاقے پر صبر نہ کر سکیں، اپنے صدقے کیے ہوئے پر پچھتائیں، یا پھر لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ لوگ جن کے عزم و ہمت اور ثبات اور استقلال کا یہ حال ہو کہ سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے بعد فقر و فاقے پر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ ہمت کے ساتھ اس پر صبر کر سکتے ہوں، ان کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جہاد میں چندے میں اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا، اسی کے نظائر یہ واقعات ہیں جو اس جگہ مذکور ہیں۔ ایسے حضرات نے اپنے اہل و عیال کو بھی اسی صبر و استقلال کا خوگر بنا رکھا تھا، اسی لیے اس میں ان کی بھی کوئی حق تلفی نہ تھی۔ اگر مال خود اہل و عیال کے قبضے میں ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ دنیا میں کوئی اجتماعی کام یک طرفہ رواداری اور ایثار سے قائم نہیں رہتا جب تک دونوں طرف سے اسی طرح کا معاملہ نہ ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اس کی ترغیب دی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر باہمی محبت بڑھایا کریں، اسی طرح جن کو ہدیہ دیا گیا ہے ان کو یہ بھی تعلیم دی کہ تم بھی ہدیہ دینے والے کے احسان کی مکافات کرو، اگر مالی وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو مال سے، ورنہ دعا ہی سے اس کی مکافات کرو۔ بے حسی کے ساتھ کسی کے احسانات کا بار سر پر لیتے رہنا شرافت اور خلق کے خلاف ہے۔ حضرات مہاجرین کے معاملے میں حضرات انصار نے بڑے ایثار سے کام لیا، اپنے مکانوں، دکانوں، کاروبار، زمین اور زراعت میں ان کو شریک کر لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو وسعت عطا فرمائی تو انہوں نے بھی حضرات انصار کے احسانات کی مکافات میں کمی نہیں کی۔ قرطبی نے بحوالہ صحیحین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور انصار مدینہ زمین و جائیداد والے تھے۔ انصار نے ان حضرات کو ہر چیز نصف نصف تقسیم کر دی، اپنے باغات کے آدھے پھل سالانہ ان کو دینے لگے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند درخت کھجور کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن کو عطا فرما دیے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے جہاد سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہو کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، اس غزوے میں مسلمانوں کو اموال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آئے تو سب مہاجرین نے حضرات انصار کے سب عطایا کا حساب کر کے ان کو واپس کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے درخت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ان کو واپس کر دیے, اور اس کی جگہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باغ میں سے درخت عطا فرمائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرات انصار کے ایثار اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا ذکر کرنے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں. لفظ شح اور بخل تقریباً ہم معنی ہیں. لفظ شح میں کچھ مبالغہ ہے کہ بہت شدید بخل کو کہا جاتا ہے. بخل اور شح اگر حقوق واجبہ میں کیا جائے, خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے زکوٰۃ, صدقۃ الفطر, عشر, قربانی وغیرہ, کہ ان کی ادائیگی میں بوجہ بخل کے کوتاہی کرے, یا انسانوں کے حقوق واجبہ ہوں جیسے اہل و عیال کا نفقہ یا اپنے حاجت مند والدین اور عزیزوں کا نفقہ واجبہ, جو بخل ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے مانع ہو وہ قطعاً حرام ہے. اور جو امور مستحبہ اور فضائل انصاف سے مانع ہو وہ مکروہ اور مذموم ہے, اور جو محض رسمی چیزوں میں خرچ سے مانع ہو وہ شرعاً بخل نہیں. بخل اور شح اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم خصلتیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمت آئی ہے, اور جو ان سے بچ جائے اس کے لیے بڑی بشارت ہے. حضرات انصار کی جو صفات اور بیان ہوئی ہیں ان میں ان کا بخل اور حسد سے بری ہونا واضح ہے. ابن کثیر نے بحوالہ امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہیں. چنانچہ ایک صاحب انصار میں سے آئے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے, اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے. دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا. تیسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پیچھے لگے تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں, اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دیں. انہوں نے منظور فرما لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے, البتہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے, پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے. البتہ اس پورے عرصے میں میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا. جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آ جائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روز تک یہ سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے, اور اس کے بعد 3 دن آپ ہی آئے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی, مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا, تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے. میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا کہ ہاں ایک بات ہے, میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے. ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کو نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا ہے, اور اس کی اسناد صحیح علی شد الشیخین ہے. اور والذین جاؤوا من بعدہم, اس آیت کے مفہوم میں صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں, اور اس آیت نے ان سب کو مال فریق میں حقدار قرار دیا ہے. یہی سبب تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بڑے ممالک عراق, شام, مصر وغیرہ فتح کیے تو ان کی زمینوں کو غانمین میں تقسیم نہیں فرمایا, بلکہ ان کو اگلی آنے والی نسلوں کے لیے وقف عام رکھا کہ ان کی آمدنی اسلامی بیت المال میں آتی رہے اور اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں۔ بعض صحابہ کرام نے جو ان سے مفتوحہ زمینوں کی تقسیم کا سوال کیا تو انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر میرے سامنے آئندہ آنے والی نسلوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں جو ملک فتح کرتا اس کی سب زمینوں کو بھی غانمین میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرما دیا تھا۔ اگر یہ ساری زمینیں موجودہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں تو آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ اس مقام میں حق تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طبقے کیے، مہاجرین، انصار اور باقی تمام امت۔ مہاجرین اور انصار کے خاص اوصاف اور فضائل بھی اس جگہ ذکر فرمائے، مگر باقی امت کے فضائل و کمالات اور اوصاف میں سے صرف ایک چیز یہ بتلائی کہ وہ صحابہ کرام کی سبقت ایمانی اور ایمان کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کو پہچانیں اور سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان سے کینہ اور نفرت نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد والے جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان اور اسلام قبول ہونے اور نجات پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوں اور ان کے لیے دعا کرتے ہوں، جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اسی لیے حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت کے تمام مسلمان تین درجوں میں ہیں، جن میں سے دو درجے تو گزر چکے یعنی مہاجرین اور انصار، اب صرف ایک درجہ باقی رہ گیا یعنی وہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھے، ان کی عظمت کو پہچانے۔ اب اگر تمہیں امت میں کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اسی تیسرے درجے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا جبکہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا، تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو، اس نے انکار کیا، پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو، اس نے اس کا بھی انکار کیا، تو فرمایا بس اب تیسری آیت الذین جاؤوا من بعدہم کی رہ گئی۔ اگر تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔ قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صحابی کو برا کہے یا اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے اس کا مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اسی آیت سے استدلال فرمایا اور چونکہ مال فی میں ہر مسلمان کا حصہ ہے تو جس کا اس میں حصہ نہ رہا اس کا اسلام اور ایمان ہی مشکوک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، اس لیے کسی مسلمان کو مشاجرات صحابہ کی وجہ سے ان میں سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اس کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت اور ملامت نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہ ظاہر ہے کہ زیادہ برے صحابہ تو ہو ہی نہیں سکتے، یہی ہوگا کہ جو ان کی برائی کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو برا کہنا سبب لعنت ہے۔ اور عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مستقیم اور مضبوط پایا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ مشاجرات اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش آئے ہیں ان کا ذکر نہ کیا کرو جس سے ان کی جرت بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں۔ یہ سب روایت تفسیر قرطبی سے لی گئی ہیں۔ آج الحمدللہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8, 9 اور 10 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور تفصیل سے معارف اور فضائل مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ سے محبت کے مضامین ہم نے پڑھ لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی محبت کما حقہ عطا فرمائے اور ان کے ایثار اور قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے چند دن کے لیے موقوف کیا جا رہا ہے کیونکہ سفر درپیش ہے, اور انشاءاللہ تعالی پھر 29 تاریخ کو ہماری واپسی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ میسج کر دیا جائے گا جس دن سے یہ سلسلہ پھر ہم شروع کریں گے. انشاءاللہ سے ہی جلدی یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے.